Once we understand this,
देखिए, हमने इस बात को जब समझ लिया और मुकम्मल तौर पर उसे तस्लीम कर लिया तो फिर हमारे सामने कोई भी बात रुकावट नहीं बन सकेगी। इस वक्त मुसलमान आशुफ्तहाल हैं, वो शक व शुभे में मुब्तला हैं और उन्होंने कभी भी इस्लाम का मुताला नहीं किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम किस तरह से कामयाबी से हमकिनार किया। हम मुसलमानों के लिए एक बुनियादी मसला है कि हम ये बात तस्लीम करें कि इस वक्त एक जंग जारी है।
میرے خیال میں وہابیوں کے اسلام کی اصلی مشکل یہ ہے کہ وہ فرقہ پرستی میں شدت اور انتہا پسندی سے کام لیتے ہیں اور یہ کام پیٹرو ڈالرز سے انجام دیتے ہیں۔
ہمارے زمانے کی سب سے بڑی جنگیں سیکولرزم اور میٹریالزم کے خلاف ہیں۔ یہ افراد زندگی کے تمام مانوی اور دینی اصولوں کے برخلاف ہیں اور ایسے متعصب بھی ہیں جو خون بہاتے ہیں اور اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ جس زمانے میں شمالی آئرلینڈ میں عیسائیوں کے دو فرقے کیتھولک اور پروٹسٹنٹس ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اسی وقت سے عیسائیت کی بدنامی شروع ہوئی ہے۔ وہ حتیٰ آپس میں ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھو، وہ کس طرح سے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور یہ کیسا مذہب ہے، یہ سب اپنے دین کو بدنام کر رہے ہیں اور بدستور اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔
مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جہاد میں ایک دوسرے کی حمایت سے آگے بڑھیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ تم اپنے وجود، اپنے اموال اور اپنی زبان سے جہاد کی حمایت کرو۔ اس لیے ہمارے پاس جہاد کی حمایت کے تین وسیلے ہیں، اور ہمیں مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے بے گناہ انسانوں، معصوم بچوں اور عورتوں کا دفاع کرنا چاہیے۔
میری نظر میں پہلے سے ہی ایک منظم منصوبہ بندی کی گئی ہے اور دانستہ طور پر یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ کچھ معنی خیز علامات پائی جاتی ہیں، مثلاً خود کچھ بم دھماکے کرنے والے ہیں۔ آخر اس طرح کا کام کون کر سکتا ہے؟ کیا پس پردہ ایک نظریے کے بغیر اس طرح کی بات ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شہادت سے متعلق غلط آئیڈیالوجی سے انہیں متعارف کرایا گیا ہے۔
بہت سے لوگ اس مسئلے کو دشوار سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اتنے سارے فرقے ہیں تو ہم کس کا انتخاب کریں، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل اس کا جواب دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور جب پیغمبر کے ایک صحابی نے ان سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ فرقہ کون ہوگا، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اور وہ جو میری پیروی کرتے ہیں اور میرے اصحاب۔ بس اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ فرقہ یا گروہ کون سا ہے تو ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم پیغمبر اور ان کے اصحاب اور ان کے عقائد و نظریات اور اقدار کی صحیح طور پر پیروی کر رہے ہیں۔
جہاد کو ایک دوسرے معنی دے دیا گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ لوگوں کے اپنے رجحان اور تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اسلام میں جہاد اکبر اپنے نفس اور خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرنا ہے تو شاید یہ بات زیادہ دلچسپ اور ہیجان انگیز نہ لگے، لیکن اگر یہ کہیں کہ جہاد اکبر یہ ہے کہ کوئی کسی کو ہتھیار سے کہیں بھی چاہے قتل کر دے، تو یہ بات زیادہ من کو بھاتی ہے۔
میرے خیال میں جو بات ہر چیز سے زیادہ میرے لیے باعث تشویش ہے، یہ ہے کہ اس وقت ایسے مقررین نہیں ہیں جو ان مسائل کو مسلم جوانوں کے لیے، کہ جن کی تعداد بھی زیادہ ہے، استدلال کے ساتھ بیان کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ماہرین اور کامیاب افراد کی کمی ہے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ افراد ایسے پیشہ ور اور ماہر نہیں ہیں جو ذرائع ابلاغ اور سیاست پر اثر انداز ہو سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل کی ذمہ داری ایک طرف برطانوی اور امریکی حکومت اور ان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی پر اور دوسری طرف برطانیہ اور امریکہ کے عوام پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہی حکمرانوں کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں اور پھر دوبارہ ان کو ہی ووٹ دیا اور انہی کی حمایت کی، اس لیے جہاں تک عوام سے تعلق ہے انہوں نے ہی اپنی حکومتوں کو برسر اقتدار پہنچایا ہے۔
امریکہ شہری حقوق، انسانی حقوق، آزادی اور دہشت گردی سے مقابلے کے بارے میں جو کچھ بھی کہتا ہے وہ محض جھوٹ ہے۔ جب تک امریکہ دہشت گردوں کی خدمات حاصل کر رہا ہے وہ سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے۔ جب کبھی کہیں بھی انسانی حقوق کا مسئلہ اس کے فائدے میں نہ ہو تو وہ اسے پامال کر دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جس کی بنا پر ہم جان جاتے ہیں کہ کیوں امریکہ اور اسرائیل اور تمام مغربی ممالک سعودی عرب کی پالیسیوں سے ہم آہنگ ہیں اور اس ملک میں جو کچھ بھی حکومت کر گزرتی ہے اس سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ امریکہ نے سعودی عرب میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ اسے تو بس ایران میں عورتوں کی آزادی اور مظلومیت دکھائی دیتی ہے۔ سعودی عرب کی خواتین نے امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ وہ اپنی مداخلت سے سعودی حکومت کی جانب سے ہم عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دلائیں، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، اس لیے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب ان کے مفادات میں کام کر رہا ہے تو پھر وہ اس ملک کے عوام اور عورتوں کے مطالبات کو اہمیت نہیں دیتے۔
اگر اسلام میں کوئی فرقہ ہے جو عورتوں کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کرتا ہے تو وہ فرقہ وہابیت ہے۔ سعودی خواتین اپنے شوہروں اور یا گھر کے مردوں کی اجازت کے بغیر، آپ سوچیں کہ بینک اکاؤنٹ تک کھولنے کی مجاز نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکیں۔ یہ نظریہ کس حد تک پست اور ظالمانہ ہے؟ کیا یہ طرز فکر اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ ایک شیطانی اور ظالمانہ فکر اور نظریہ نہیں ہے؟
ان کی نظر میں عورت کا پورا وجود شرمگاہ ہے اور اسے چھپانا واجب ہے، جو بدو عرب کی فکر تھی۔ اصل میں ان کی فکر ہی بدو عرب کی ہے، جبکہ خدا نے عورتوں کو عزت و توقیر عطا کی ہے۔ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے چہرے کو چھپائے رکھے اور اسے کسی طرح کا ارادہ و اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ بعض ایسے قبائل ہیں جہاں کے مردوں کو عورتوں پر ولایت حاصل ہے اور ہر مرد ہر لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اور اگر لڑکی اور لڑکے یکجا ہو جائیں اور کوئی کہہ دے کہ فلاں کی بیٹی کو تمہارے عقد میں دیا تو بس شادی کے لیے یہی کافی ہے اور شوہر اور سرپرست وہی ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ پسماندہ ذہنیت رکھتے ہیں، اس حد تک کہ عورت کے بارے میں ان کا نظریہ جاہلیت جیسا ہے۔ ان کے مذہب میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں ان کے نظریات انتہائی پست اور گھٹیا ہیں۔ انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، نہ ہی انہیں خود سے اور خود پر کوئی اختیار حاصل ہے۔
بعض ایسے قبائل ہیں جہاں کے مردوں کو عورتوں پر ولایت حاصل ہے اور ہر مرد ہر لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اور اگر لڑکی اور لڑکے یکجا ہو جائیں اور کوئی کہہ دے کہ فلاں کی بیٹی کو تمہارے عہد میں دیا تو بس شادی کے لیے یہی کافی ہے اور شوہر اور سرپرست وہی ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ پسماندہ ذہنیت رکھتے ہیں، اس حد تک کہ عورت کے بارے میں ان کا نظریہ جاہلیت ہے۔ جیسا کہ قبل از اسلام زمانے جاہلیت میں عربوں کے درمیان آزادی حاصل تھی، عورتوں کے بارے میں ان کے نظریات انتہائی پست اور گھٹیا ہیں۔
اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو اس میں خداوند عالم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ لوگوں کی اکثریت غلطی پر ہے اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ امر ہمیشہ صادق رہا ہے، یعنی عوام کی اکثریت نہیں سمجھتی اور ایک محدود تعداد ہی کامیاب ہوگی اور وہ صحیح ادراک رکھنے والے ہوں گے۔ اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہدایت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ان تفصیلات کے ساتھ وہ چیز جس کا ہم ان دنوں مشاہدہ کر رہے ہیں یہ ہے کہ یہ فکر سلفی اور جہادی ہے۔ 11 ستمبر کا واقعہ مسلمانوں کے افکار و ادراک میں تغیر و تبدل کے لیے ایک طرح سے سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد جہاد کے مفہوم، شریعت کی اتباع و پیروی اور اسلامی اصولوں کی پیروی اور دیگر نظریات سے دوری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔
آپ تصور کریں کہ اگر شیعہ اور سنی آپس میں جنگ کرنے لگیں اور دونوں کا خون بہے تو اس جنگ کا فائدہ کسے پہنچے گا، سنیوں کو یا شیعوں کو؟ کسے ان دونوں کے قتل عام سے فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ فائدہ صرف باس کے حق میں ہوگا اور وہ مغرب کی سامراجی طاقتیں ہیں، اور میرے خیال میں شاید یہی وجہ ہے کہ سعودیوں اور مغربی طاقتوں کے درمیان قریبی تعاون جاری ہے۔ یہ تعاون اسی قسم کی جنگ کو عملی بنانے کے مقصد سے ہے۔
ہمیں یقین ہے کہ اس جنگ کا فائدہ عالمی سامراج کو ہوگا اور اس کا حقیقی سرچشمہ بھی وہی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلم قوموں اور ملکوں کے درمیان کون سے عناصر سامراج کے نوکر اور ایجنٹ ہیں جو ان کے عزائم کو ہر طرح سے عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ دراصل یہ سامراج کے ایجنٹ ہی ہیں جو سامراجی منصوبوں پر عمل کرتے ہیں۔
انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رکھا ہے تاکہ ان پر حکمرانی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ فرقہ وارانہ تشدد کو وہ ہوا دیتے ہیں اور عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ووٹ کھڑے ہوں اور اپنے افراد کے درمیان فتنہ پیدا کریں۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ لوگ اپنے اصلی دشمن یعنی خود ان سے غافل ہیں۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کو اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور کون یہ مسائل کھڑے کر رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امریکی اور برطانوی عناصر اور کفار ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں اور اس بیرونی اثر رسوخ کا خاتمہ کر دیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا سبب بن رہا ہے۔
برطانیہ میں ایک دلچسپ تحقیق انجام پائی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 77 کا واقعہ ایک سنگ میل تھا۔ بنیادی طور پر 77 کے واقعے کے بعد وہابی سنت کو برطانیہ کے معاشرے میں فروغ حاصل ہو جاتا ہے، اور اس سے تین واضح روشیں وجود میں آتی ہیں۔ اول تو غیر سیاسی گروہ ہے، یہ گروہ صحیح رسومات پر مرکوز ہے، اس لیے دیگر مسلمانوں سے جدا ہے۔ ممکن ہے کہ ان مسلمانوں کے برخلاف جو اسلامی پردہ نہیں کرتے اپنے چہرے پر نقاب ڈالیں اور ایک خاص روش سے نماز پڑھیں۔ دوسرا گروہ ان افراد کا ہے جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور تیسرا گروہ ان افراد کا ہے جو انتہا پسند جہادی ہیں۔ اور میں نے ذاتی طور پر القاعدہ جیسے گروہوں کے ذریعے یہ درک کیا ہے، یہ صرف وہابی یا سلفی نہیں، یہ ان سب کا مرکب ہے۔
سیون سیون کے واقعے میں عام لوگوں کو دشمن سمجھنے اور ان پر حملے کرنے کی کوئی توجہ نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ میں یا آپ یا اور کوئی بھی ہو۔ اس واقعے کا اسلام یا مسلم معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سیناریو میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ واقعہ دراصل ایک مذہب سے غلط استفادہ کرنا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ بعض افراد اپنی زندگی کو مفت میں بیچ دیتے ہیں اور پھر دوسروں کے لیے درد سر پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ فتنہ پھیلانا قتل سے بدتر ہے، خونریزی کو بھول جاؤ۔
میرے خیال میں برطانوی حکومت کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ ایشیا یا عرب کے لمبی داڑھے والے یا لمبے کرتے پہننے والوں سے نہیں ہے، بلکہ ان افراد سے ہے جو ظاہراً برطانوی ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور خود کو معاشرے کے افراد کی مانند بنا سکتے ہیں۔ وہ سڑکوں اور اپنے دفتر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہی افراد ایک دن یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ چلو میٹرو میں سوار ہو کر وہاں دہشت گردانہ کارروائی کریں۔ ایسے ہی افراد حکومت برطانیہ کے لیے خطرناک ہیں، کیونکہ ان پر نظر رکھنے کا کوئی راستہ بھی موجود نہیں ہے۔
البتہ اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ برطانیہ کے ذرائع ابلاغ مسلمانوں کی تصویر کس زاویے سے پیش کرتے ہیں۔ بعض ذرائع ابلاغ حقیقت پسند ہیں اور وہ انہیں مسائل کو منعکس کرتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان پیش آتے ہیں۔ اگرچہ اخبارات، خبروں اور ٹی وی چینلوں کے مختصر جائزہ اور تجزیے کے ذریعے اس بات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں سے متعلق مکمل طور پر منحرف تصویر پیش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کی یونیورسٹی کے ایک محقق نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ مسلمانوں سے متعلق خبروں میں زیادہ تر کون سی اصطلاحات اور الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ دہشت گرد، انتہا پسند وغیرہ جیسے الفاظ کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مسلمانوں کی صرف 2% عام زندگی کے پہلوؤں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ افسوس کہ میڈیا کی نظریں صرف دہشت گرد اور جارہ عناصر پر مرکوز ہیں۔ دوسری چیز جو بہت زیادہ رائج ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک خاص گروہ کے طور پر تصویر کشی کی جاتی ہے، اس معاشرے یا عالمی برادری کے رکن کے طور پر نہیں، اور مجموعی طور پر بیشتر اوقات ایسی چیزوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے جو ہمیں دنیا کے تمام انسانوں سے جدا کر دیتی ہیں، جو روبو وحشت پیدا کرتی ہیں۔
وہاں بھی تو اسلام کے پیروکار ہی نہیں، اور کوئی بھی پیغمبر خدا کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے۔ وہ سعودی عرب تو وہ ملک ہے جو عراق اور افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا حامی تھا اور اس نے مسلمانوں کا قتل عام کروایا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ سعودیوں کو مسلمان قرار دیا جائے؟
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ترویج کی جانی چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی دہشت گردانہ کارروائی انجام پاتی ہے تو میڈیا فوراً اس کو کوریج دیتا ہے، لیکن اچھے کاموں کو جو معاشرے پر مثبت اثرات مرتب کریں کبھی بھی میڈیا منعکس نہیں کرتا۔
میرے خیال میں اس وقت برطانیہ اور یورپ میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، لوگوں میں مسلمانوں کا خوف بٹھایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہماری آزادی یا ڈیموکریسی کو خطرہ لاحق یا نہیں، کیونکہ مسلمان بہت فعال اور سرگرم رہتے ہیں، ان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور وہ یورپ کی ایک بڑی آبادی بن رہے ہیں۔ میرے خیال میں بہت کشیدہ صورتحال ہے، لیکن یقیناً کسی تصادم کی امید نہیں ہے۔
ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا خیال یہ ہے کہ جب ذرائع ابلاغ اسلام کی منفی تصویر پیش کرتے ہیں تو ہم ذہنی طور پر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم متاثر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ ہم کسی کمپنی میں نوکری کی غرض سے انٹرویو کے لیے جائیں اور وہ ہمارے ریکارڈ کو دیکھیں اور پھر فوراً ہماری درخواست کو ہمارے مذہب کی بنا پر مسترد کر دیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ تعصب بڑھتا گیا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم میڈیا کے پروپیگنڈے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم باطنی طور پر خود ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔
برطانیہ میں 2001 کے بم دھماکوں کے بعد 1000 افراد اسلام لائے تھے، اور یہ کوئی عام افراد نہیں تھے بلکہ بڑی بڑی ممتاز شخصیات تھیں۔ اس لیے اگر آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ ان بم دھماکوں کا کیا اثر ہوا تو ہم یہی کہیں گے کہ ان لوگوں نے اس حادثے کے بعد اسلام کا بغور جائزہ لیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ حملہ آور اسلام کی پہچان یا اسلام کو متعارف کرانے والے نہیں ہیں۔ اسلام ایک امن پسند اور انصاف پسند دین ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ اگر اسلام اچھا دین نہ ہوتا تو اتنے وسیع پیمانے پر، آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 100,000 افراد نے، اتنے وسیع پیمانے پر اگر اسلام اچھا دین نہیں ہوتا تو یہ لوگ اسلام کی جانب مائل نہیں ہوتے۔
اسلام روحانی اور معنوی بنیادوں پر استوار ہے اور زندگی کے کمال کی راہ دکھاتا ہے۔ در حقیقت جب ہم اسلامی بنیادوں پر حکمرانی کرتے ہیں تو یہ حکمرانی خود ایک طرح کی عبادت ہے۔ بدن سے روح کی جدائی کا نظریہ یا نفس سے مادے کی جدائی ایک ایسی چیز ہے جسے عیسائیت اور بہت سے ادیان میں مقدس جانا گیا ہے، لیکن اسلام میں روحانی اور معنوی پہلو پوری زندگی پر محیط ہے۔ ایک مسلمان کے لیے حتی تجارت ایک قسم کی عبادت ہے، اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی آئیڈیالوجی دنیا میں موجود دیگر مذہبی آئیڈیالوجی سے مختلف ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ اسلام کا رابطہ خالق اور پیدا کرنے والے سے ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ اسلام دنیاوی مسائل کو مذہبی مسائل سے جدا نہیں سمجھتا، اور ایک مسلمان کی زندگی کے تمام پہلو اس کی فطرت کے مطابق ہیں۔
وہ افراد جو فتنہ گر ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور ایسے افراد کی حمایت کرنی چاہیے جو معاشرے کو متحد کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ دنیا میں مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ اور دیگر مختلف اقوام ہیں جو مختلف رنگ و نسل کی ہیں، لیکن آخر کار سب انسان ہیں، اور یہی ہم سب کا نقطہ مشترک ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں اور یا ہم کس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار سکتے ہیں اور انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نقطہ مشترک پر کام کر سکتے ہیں۔